رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے، یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سيدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں اپنے سارے ورد وظیفے چھوڑ کر اپنا سارا وقت درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو تو یہ فعل تمہاری تمام فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل اور اس کے پروگرام قرآن کی نصیحتیں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ کریم نصیحت ارشاد فرماتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ ناظرین، یہ جو مشورہ ہے یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک نہایت محتم بشان عمل ہے، اور یہ جو حکم ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ محتم بشان عمل ہے تو محتم بشان حکم بھی ہے، نہایت اعلیٰ حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ دین کے جملہ معاملات میں آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرما لیا کرتے تھے۔ اس بارے میں کئی ایک احادیث مبارکہ ہیں جو روز روشن کی طرح واضح ہیں اور یہ بات ثابت بھی ہے۔ اور مزید اگر تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی اس بات پر بہت عمل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دینی، اپنے دنیاوی جتنے بھی معاملات تھے ان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً مشورہ کیا، اور یہ آپس میں بھی حضرات مشورہ کیا کرتے تھے۔ باہمی جتنے بھی دنیاوی امور ہوتے تھے تو جہاں ضرورت محسوس کرتے تو آپس میں بیٹھ جاتے اور مشورے سے اس معاملے کو حل کر لیا کرتے تھے۔ 17 ہجری تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا کہ امارات اسلامیہ کی طرف مختلف ممالک کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، خط لکھے جاتے ہیں، اور یہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ہوا کرتا تھا کہ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے گئے۔ صحابہ میں بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر جو مشورہ دیا وہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو خطوط ہم مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کرتے ہیں ان میں تاریخ بھی لکھی ہونی چاہیے، جیسے ہم بھی بسا اوقات خط لکھتے ہیں. آج تو یہ سلسلہ کم ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ بہت زیادہ اس کا رواج تھا، خطوط لکھے جاتے تھے، لوگ دور دراز رہتے تھے. اب موبائل فون نے یہ جو صورت تھی ایک مرتبہ موقوف کر دی ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں خطوط لکھے جاتے ہیں اور ان میں نام، تاریخ، عنوان، ہر چیز درج ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بادشاہوں کی طرف جو خطوط لکھے جاتے ہیں، جو خط لکھے جاتے ہیں، جو مکتوب بھیجے جاتے ہیں، ان میں تاریخ کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو بے شمار فوائد اس کے سامنے آئیں گے. مثلا یہ پتا چل جائے گا کہ کون سے دن آپ کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، کب سے یہ حکم متعلقہ احکام تک پہنچا ہے، کب اور کس تاریخ کو اس پر عمل درآمد ہوا، یا اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. ایک حکم لکھا جائے گا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ موجود رہے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، چنانچہ انہوں نے اکابر صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی اور مشورہ کے لیے انہیں جمع کیا. اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو بھی خط لکھے جاتے، جو بھی مکتوب مختلف بادشاہوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایون کہ آپس میں بھی جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی طرف سے جو خط ان کے گورنروں کی طرف لکھا جاتا تھا، اس میں بھی تاریخ کا اہتمام کیا جانے لگا. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، جو امور شریعت میں پہلے سے طے شدہ ہیں، مثال کے طور پہ وہ کام کہ جن کا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب دیکھیں نا، نماز تو پڑھ دی ہے، کوئی بندہ اگر بیٹھ کے مشورہ کرنے لگ جائے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس مرتبہ زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، جانتا بھی ہے کہ حج فرض ہے اور کوئی عذر بھی لاحق نہیں، پھر بھی کسی شخص کے پاس بیٹھ کر اس سے مشورہ کر رہا ہے. تو جن کاموں کا کرنا شریعت کی طرف سے لازم قرار دے دیا گیا، اس میں مشورہ نہیں ہوتا، وہ کرنے ہی ہیں. اور وہ کام کہ جن سے شریعت نے منع کر دیا ہے، مثال کے طور پہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ کرے، وہ لعنت و ملامت کرے، وہ بری باتیں کرے، فحش گوئی کرے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. بغیر کسی وجہ شرعی کے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کے بازار گرم کرے، شریعت منع کر دیا. جب شریعت مطہرہ نے ان سب باتوں سے ہمیں منع کر دیا ہے تو منع ہونا ضروری ہے. اب ایک بندہ بیٹھ جائے دوسرے کسی شخص کے ساتھ اور مشورہ کر رہا ہے کہ بھئی میں گالی دینے لگا ہوں، کب دینی چاہیے، میں مسلمان کے ساتھ بری باتیں کرنے لگا ہوں، کس ٹائم کروں، زہر کے بعد کروں، زہر سے پہلے کروں، رات 12 بجے کروں، اس سے پہلے کروں، یہ مشورہ کرنا شرعاً جائز ہی نہیں، کیونکہ کام ناجائز ہے، اس بات سے منع کر دیا گیا. تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو امور شریعت میں پہلے سے طے شدہ ہیں، یعنی جن کا کرنا ضروری ہے یا نہ کرنا ضروری، بات کا کرنا ضروری، بات کا نہ کرنا ضروری، ان کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. اب مزید یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ دیتے رہیں. اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پر مفسرین نے جو لکھا ہے، یعنی اہم کاموں میں اپنے اصحاب سے مشورہ لیتے رہیں. اس میں مشورہ لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کی دلداری بھی ہوتی رہے گی، ان کی عزت افزائی ہوگی. جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے عقل مند سمجھا ہے اور پھر اس وجہ سے میرے سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ گویا کہ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں. اگرچہ کہ کرنی اپنی مرضی ہے بعد میں، لیکن جب مشورہ لیتے ہیں تو ہم گویا کے سامنے والے کو عزت دیتے ہیں کہ میرے لیے یہ قابل رسپیکٹ ہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، اس وجہ سے میں اس سے مشورہ کر رہا ہوں، وہ سامنے والے کی عزت افزائی ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی ہے، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہ مردوان سے مشورہ کریں گے تو یہ سنت بن جائے گا، اور آئندہ امت اس عمل سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ آج بھی ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سنت کیا ہے اور کوشش کرتے ہیں سنت پر پورا اتریں۔ جب مشورہ کرنا اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے تو انسان زیادہ پھر ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مشورے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کی رائے دریافت کی جائے، اسے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ کام کسی بھی نوعیت کا ہو، اسے کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کر لینا یہ بندے کے لیے مفید نہیں بلکہ مفید تر ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، حالانکہ حضور صاحب الرائے ہیں یعنی درست رائے والے، اس کے باوجود اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سے رضوان اللہ علیہ اجمعین ان سے مشورہ کر لینے کا فرمایا گیا۔ اس میں دل جوئی بھی ہو گئی اور عزت افزائی بھی ہو گئی، اور یہ عمل سنت بھی بن گیا، اور اس کے جو فوائد تھے وہ آج امت کو نصیب ہو رہے ہیں۔ بزرگ افراد کے لیے اس آیہ مبارکہ میں یہ سبق ہے کہ عمر کے تجربے کے باوجود فیصلے اکیلے نہ کریں، جی ہاں، بلکہ خاندان اور نوجوانوں کو بھی اس بات میں شامل کریں۔ گھر میں گئے، اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، کہا بھی آج کے بعد یہ ہوگا، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ کرنا ہے بھائی، فلاں نے یہ کرنا، فلاں نے یہ کرنا، زبردستی۔ اب گھر میں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، دل میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جی انہوں نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہم پر یہ بات لازم کر دی، ہم کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹائم ہم دے بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے نوجوانوں کو جن سے متعلقہ یہ بات ہے وہاں بیٹھ کر ان سے مشورہ لیا جائے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن گھر میں سارے کے سارے افراد بیٹھ کر جو محارم ہیں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں گے، مرد حضرات ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور خواتین جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھ جائیں گے، ہم درود پاک پڑھیں گے۔ آپ حضرات کی کیا رائے ہے، پورا مہینہ یہ عمل ہونا چاہیے یا ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے یا ہفتے میں تین دن ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب سب کی رائے لیں، اس کے بعد جو آسان صورت ہے وہ آپ اپنی طرف سے پیش کریں۔ اگر کوئی مشورہ دے اور وہ آسان ہے اور اچھا مشورہ ہے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مشورہ کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے میدان بدر میں جگہ کے انتخاب کے لیے مشورہ کیا تھا، اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مشورے کو قبول کیا گیا، جس کا مسلمانوں کے لشکر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر سب سے مشورہ کر رہا ہوں تو میں اپنی ہی مرضی کروں گا، ہاں ہو سکتا ہے باہم مشاورت کے اندر سامنے والا کوئی بہتر مشورہ دے دے، اس کی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ جب اس کی بات ہمیں سمجھ آئے گی ہم اس پر عمل کریں گے، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان اور عمر رسیدہ دونوں طرح کے علماء کرام سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جو بڑی عمر والے ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے اور جو ابھی بڑی عمر کو نہیں پہنچے ابھی جوان ہیں ان سے مشورہ نہ کیا جائے، آپ سب کو بٹھا لیتے اور ان سے مشورہ کرتے اور پھر ایک بات کو اختیار کر لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بننے سے پہلے جب مدینہ شریف کے گورنر بنے تو پہلے کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں کے فقہائے کرام کو جمع کر کے آپ نے ان سے مشورہ کیا، اور ان کی باقاعدہ ایک مجلس شورا قائم کی گئی، مجلس شورا بنائی گئی جو آپ کو ضرورتاً مشورے معاملات میں دیا کرتی تھی، اور آپ ان کے مشورے لے کر معاملات کو بہتر طریقے کی طرف لے جایا کرتے تھے، جس لیے بزرگ افراد کے لیے سبق ہے۔ اور چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور ہمارے پاس ہمارے آڈینس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان سب کے لیے سبق ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ موجود ہیں، تو ہر بات میں اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کرنا یہ بسا اوقات نقصان دے جاتا ہے۔ اگر نافذ بھی کرنا ہو اور وہی بہتر بھی ہو تو پھر بھی مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے، مشورہ لینے سے عزت افزائی ہوتی ہے، دلداری دل جوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ اس بات کو نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اپنے اس پروگرام میں، چونکہ ہمارے ساتھ بزرگ تشریف فرما ہے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس ٹاپک پر یہ ہم سے سوال کریں۔ سب سے پہلے میرے دائیں طرف ہیں محمد رمضان اتاری بھائی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس عنوان کے تحت یہ ہم سے کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی حضور، یہ چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور بزرگ کئی آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟
بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم مشورہ کس سے لیں۔ دیکھیں، آپس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے، گھر کے افراد بھی خود بھی آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، بچے بھی مشورہ دیں گے، بڑے بھی مشورہ دیں گے، بسا اوقات ہم کسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر ہر کس و ناقص سے تو مشورہ نہیں ہو سکتا، بے عقل آدمی سے مشورہ تو نہیں ہو سکتا، یا ایسا بندہ کہ جس کا تعلق صاحب الرائے افراد سے نہ ہو، ہم اس سے بھی مشورہ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم کوئی عقل مند آدمی تلاش کرتے ہیں۔ ایسا بندہ کہ جو دینداری کی طرف قدم نہ رکھتا ہو، اس کی طرف بھی ہم موو نہیں کرتے، تو مشورہ ایسے شخص سے لینا چاہیے کہ جو دیندار آدمی ہو، یا کم سے کم دینی معاملات میں خیانت نہ کرتا ہو، ایسے بندے سے مشورہ لینا چاہیے، جو بہتر مشورہ دیتا ہو اس کے مشورے کو آپ نے سامنے رکھ کے قبول کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، آپ نے جب فرعون کو دعوت توحید دی تو اس نے مشورہ کیا، پہلے اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بات کی، ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں افراد، ان کی بات ایسی ہے کہ اس کو رد کرنا مناسب نہیں، کسی بندے کے لیے بھی، خواہ وہ آپ ہو یا کوئی اور بندہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے، یہ ایک بہتر بات ہے جس کی طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ تو ہوا مشورہ گھر میں۔ اچھا، فرعون کی عادت تھی کہ وہ اپنے وزیر حامان سے ضرور مشورہ کرتا تھا، کوئی بھی کام ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، اس سے مشورہ کر لیتا، اس نے حامان سے بھی مشورہ کیا۔ حامان نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی تو آپ حاکم ہیں، پھر بعد میں آپ کو محکوم بن کے رہنا پڑے گا، دونوں میں فرق ہوتا ہے، حاکم کا حکم چلتا ہے اور محکوم کے اوپر چلتا ہے، آج تو آپ کا حکم چل رہا ہے تو کل کیا ہوگا، کل پھر آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آپ ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ ایک بے عقل آدمی جس کو دین داری کی کوئی خبر نہیں، اس بندے سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اب وہ مشورہ ظاہر سی بات ہے اپنی عقل کے مطابق ہی دے گا، تو مشورہ ایسے افراد سے کرنا چاہیے کہ دیندار ہوں، بہتر مشورہ دیتے ہوں، وہ لڑانے والے نہ ہوں کہ جناب آپ نے ان سے مشورہ کیا، پہلے تو بڑے اچھے طریقے سے بات چل رہی تھی، اب آپس میں لڑ پڑے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، تو مشورہ ایسے بندے سے کرنا چاہیے کہ جو اچھی سوچ رکھتا ہو، حکمت عملی کے مطابق مشورہ دے سکتا ہو۔ علماء، فقہا، صلحاء، نیک لوگ ایسے کام کے لیے منتخب کرنے چاہیے۔ مزید ہمارے ساتھ ہیں محمد خالد اتاری بھائی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے عنوان پر ہی ہم سے کیا پوچھنا چاہیں گے۔ جی فرمائیں۔
جی، میرا قبلہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کا حکم دینے میں کیا حکمت ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، بلکہ حضور کی جو عقل ہے اس کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دانش مند ہیں، آپ دانا ہیں، آپ عقل مند ہیں، اور آپ کی عقل ایسی ہے۔ مشہور تابعی بزرگ ہے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں کی 71 کتابیں پڑھی ہیں جن میں میں نے یہ مضمون دیکھا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے انجام تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی پیدا ہوں گے، سب کی عقلیں جمع کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے ساتھ اس کا مقابلہ، مفہوم یہ ہے کہ جیسے تمام ریگستان ہے نا دنیا کے، وہ سب ایک طرف ہو جائیں اور ایک ذرہ ایک طرف ہو جائے، ذرے کو ان ریگستانوں سے کیا نسبت، اس کی تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے، اس کے سامنے اگر پوری دنیا کے افراد کی عقل آ جائے تو تب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک زیادہ ہے۔ آپ کو مشورے کی حاجت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے، آپ اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اصلاح فرماتے ہیں، امت کے لیے پیغام دیتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ لیکن اس میں حکمت یہ تھی تاکہ یہ عمل سنت بن جائے، یہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو اختیار کریں اور بہتری کی طرف آئیں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے کو بہتر سمجھ کر وہ سٹیپ لیتا ہے لیکن نقصان ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل، اس کے مقابلے میں ایک شخص اگرچہ کہ عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک مشورہ بہتر دے رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے تو فائدہ ہونا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا، اس کی حکمت یہی تھی کہ یہ عمل سنت بن جائے اور آگے جو لوگ ہیں اس کو سنت دے کر بڑھانا شروع کر دیں اور پھر درستگی کو پالے۔ مزید ہمارے ساتھ عزیز اللہ بھائی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں یہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہیں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا انداز کیا؟
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرماتے اور ان سے کسی بھی دینی معاملے میں آپ مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو گئی تو اب معاملہ یہ تھا کہ نمازیوں کو لائے کون اور انداز کیا ہونا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اس پر مختلف پھر مشورے ہوئے، کسی نے کہا کہ وہ گھنٹی کی آواز بجائی جائے ناقوس تاکہ جو ہے نا لوگ اسے سن کر آ جائیں، کسی نے کہا کہ بہت بڑی آگ جلا دی جائے، آگ کو دیکھ کر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف قبائل کے پاس یا قریب قریب گھروں میں کسی کو بھیجا جائے، وہ جا کر ان کو خبر دے کہ بھی نماز کا وقت آ گیا۔ تو پھر یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذمہ داری یہ لگی تھی کہ آپ ان کو بتا کر آ جایا کریں، آپ جب جاتے تو جا کر یہ ندا کرتے الصلاۃ جامعہ، اسے سن کر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بھی جماعت قائم ہونے والی ہے، وہ نماز کے لیے آ جاتے۔ پھر یہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خواب میں یہ جو ہمارا اذان کا طریقہ ہے یہ دیکھا کہ کوئی اذان دے رہا ہے، الفاظ یہی ہیں، کلمات یہی ہیں۔ پھر یہی خواب دیگر بعض اور صحابہ کرام علی رضوان کو آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کیا، بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ آواز اونچی تھی، زیادہ تھی، لوڈلی بولتے تھے اور دور تک آواز جاتی تھی، پھر ان کو منتخب کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کو تعلیم کریں۔ پھر ان کو تعلیم کی گئی، وہ اذان انہیں سکھائی گئی۔ اس کے بعد سے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کلمات کے ساتھ اذان شروع کی اور الحمدللہ آج تک انہی کلمات کے ساتھ ہر جگہ اذان ہوتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورے کا انداز تھا، اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور جس کی رائے کو بہتر جانا جاتا تھا اس کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
رب کا کلام ہے ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کریں گے قرآن کی نصیحتیں.